الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عید کے ایام ہیں، آپ مدنی چینل کی مختلف نشریات دیکھنے میں مصروف عمل ہوں گے۔ الحمدللہ ہر ایونٹ پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلے پیش کیے جائیں، جس میں ہماری رہنمائی کا سبب بھی ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں بڑا ہی یونیک ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہمارا موضوع ہے نماز کے طبی فوائد۔ جی ہاں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز کی اہمیت سے کون واقف نہیں؟ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان پر شرائط کے ساتھ جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز ہے۔ نماز ادا کرنے سے ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ہم پر فرض کی گئی عبادت ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں، وہیں پر اس کے بہت سارے فضائل بھی ہمیں عطا کیے جاتے ہیں۔ نمازی کو اللہ تبارک و تعالی بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، بہت اس کے انعام ہیں، بہت اکرام ہیں۔ کل بروز قیامت بھی نمازی کو اللہ تبارک و تعالی بہت ساری رحمتوں سے نوازے گا۔ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن مجید فرقان حمید میں جس عمل کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی اور سب سے زیادہ جس کا تذکرہ کیا گیا، حکم بیان ہوا، جی ہاں وہ نماز ہے۔ کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں موجود، اور اس کے علاوہ بیسیوں سینکڑوں احادیث کے اندر نماز کا تذکرہ اور اس کی اہمیت اور اس سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ الحمدللہ مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نماز ہی ہے کہ جس میں ایک حالت سجدے کی حالت ایسی حالت ہے کہ بندہ اپنے رب عز و جل سے سب سے زیادہ جو قربت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، گویا کہ اپنے رب عز و جل سے نماز میں بندہ ہم کلام ہوا کرتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس پر بہت سارے ہمیں فضائل بھی عطا کیے گئے۔ لیکن اسلام کا ایک حسن ہے، ایک خوبی ہے کہ اسلام کے جو اعمال ہیں جہاں ہمیں اس کے اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو کہ ایک بنیاد ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے جو کہ ہماری بنیادی نیت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی فوائد سے بھی بندے کو محروم نہیں فرماتا، اور ہمارے بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کے دنیاوی فوائد اور دنیاوی طور پر جو حکمتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز پڑھنا جسمانی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے ہمارے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، سلمان بھائی ہیں، ہمارے کامران بھائی ہیں، ان کو آپ مختلف سلسلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، خاص طور پر مدنی کلینک میں بھی۔ تو عید کے حوالے سے ہم نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ سلسلہ ریکارڈ کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل بڑی توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے۔ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں میں نماز پڑھنے کا جذبہ مزید بیدار ہوگا۔ گفتگو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے بس ایک چیز عرض کرتا چلوں گا کہ نماز پڑھنی اس لیے ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم پر عائد کیا گیا یہ فرض ہے، لازم ہے اس کی رضا کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب اور اخروی فوائد کے لیے ہم نے نماز پڑھنی ہے. لیکن چونکہ انسان ہے اور اس کی نفسیات ہیں کہ جب اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور دنیاوی فائدہ بھی بیان کیا جاتا ہے تو رغبت بڑھ جاتی ہے، کوئی اگر سستی کرتا تھا تو اس وجہ سے بھی سستی سے اپنے آپ کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور یہ ایک جنرلی ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ اگر کسی عمل کی حکمت معلوم ہو جائے تو فبیحہ، نہ بھی معلوم ہو تو ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میرے رب عز و جل کا مجھ پر فرض ہے جو کہ مجھے بجا لانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو، بالخصوص نماز کو، اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کافی تیاری سے آپ تشریف لائیں، اور ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی سلسلے سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اتنا کچھ ہے کہ شاید ایک سلسلے میں بیان کرنا ممکن نہ ہو سکے. چلیے جتنا ہو سکا ہم اس کو کوشش کریں گے. میری یہ نیت ہے کہ ہم آج اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو نماز کے جو ارکان ہیں، جو اعمال ہیں، اسپیسیفک ان کے بھی فوائد بتائیں گے. لیکن نماز اٹ سیلف ایز اے کانسیپٹ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہیں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اس کے کیا جسمانی اور نفسیاتی یا کوئی معاشرتی فوائد ہیں ایز اے جنرل، تو ان کا کچھ بیان ہو جائے.
اصل میں نماز بیسیکلی ایک تو ہم پہ فرض ہے
جی
پڑھنی ہے، لیکن اب نماز کو آپ جنرل ویسے دیکھیں، کیونکہ ہم نے پچھلا سلسلہ مدنی کلینک کے اندر جو کیا تھا وہ جوڑوں کے حوالے سے کیا تھا.
اچھا.
اس میں پھر ہمارے نمبر آف کالرز جتنے بھی آئے تھے ان میں جوڑوں کے اندر درد، کمر کے اندر درد، نی جوائنٹ کے اندر درد، جب اس کی جب ہم ڈیٹیل میں پڑھ رہے تھے تو ریکمینڈیڈ سب کی یہی آ رہی تھی کہ جیسے فیزیو تھراپی کروائے.
صحیح.
جیسے کسی کو کمر میں درد ہے یا جوڑوں میں درد ہے تو دو ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں، ایک یا تو آپ کو پین کلر لے لیں یا ڈاکٹر جو بیماری کی وجہ ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے، ورنہ پھر ہوتی ہے فیزیو تھراپی.
صحیح.
اس وجہ سے پھر تھوڑی توجہ آئی کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، نارمل لائف میں ہماری ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں. تو اگر ہم نماز کو کلوزلی اگر دیکھیں تو یہ میرے پاس ڈیٹا موجود ہے ریسرچ بیس سے سارا، کہ نماز اٹ سیلف ایک ہیمو ڈائنامک ایکسرسائز ہے. سمجھ لے ایروبک فارم آف ایکسرسائز ہے، ایک خاص قسم کی ایکسرسائز. ایک جنرل ہوتی ہے باڈی ہیوی والی، لیکن اسپیسیفک ایکسرسائز ہے جس کو ہیمو ڈائنامک ایکسرسائز مینشن ہے. اب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے آپ کی کوآرڈینیشن، جس خون کی سرکولیشن، آپ کا پوسچر، بیلنس، یہ سارا امپرووڈ ہوتا ہے. تیسرا، نماز پڑھنے سے آپ کی کیلوری برن ہوتی ہیں اور وزن بھی آپ کا گرتا آئے گا.
اچھا.
اب یہ تو پھر اسد بھائی انشاءاللہ بھی جیسے آپ شروع کریں گے تو نماز صحیح کس طرح پڑھنی ہے یہ بھی آپ ہمیں سکھائیے گا. مزید اس کے فائدے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جوائنٹس کے مسئلے ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، کمر کی پین ہے، اب یہ نماز کے جو پابند ہیں، استقامت سے جو نماز پڑھ لیتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، اس کا یہاں مینشن ہے نماز پڑھنے سے پٹھوں کے اندر وزن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. دوسرا، جوڑوں کے اندر آپ کی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے.
صحیح.
اس فلیکسیبلٹی آنے کی وجہ سے ہوتا یہ کہ جوڑوں کے جو امراض ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں آرتھرائٹس، اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے.
صحیح.
چوتھا پانچواں یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے جن کو عادت ہوتی ہے ان کا میٹابولک ریٹ بڑھتا ہے، وہ اگین آپ کا وزن گرانے میں مدد کرے گا، بلڈ سرکولیشن بھی امپروو ہوتی ہے.
سلمان بھائی نے جسے بھی فرمایا کہ نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر ہم اوور آل غور فرمائیں تو نماز کا ہمارے کون سے جسم کے حصے پہ فائدہ نہیں ہوتا.
اچھا ماشاءاللہ.
کم و بیش تمام کے تمام ہی حصوں پہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ تمام سسٹم ہے، ہمارے جو چار پانچ سسٹم ہیں جیسے نظام ہضم ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، پٹھے کام کر رہے ہیں، ہڈیاں کام کر رہی ہیں، رگیں کام کر رہی ہیں، شریانیں کام، مطلب کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو ہر چیز میں آپ کو فائدہ ملے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا بیلنسڈ کس طرح اس نے اپنے آپ کو توازن برقرار رکھتا ہے، یہ چیز نماز سکھاتی ہے کہ اگر آپ کس پوزیشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، نماز کی پوزیشن میں اگر آپ ڈسبیلنس کھڑے ہوئے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے کسی نہ کسی پٹھے کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری زور پڑ رہا ہوگا، دور پڑ رہا ہوگا، تو وہ بعد میں تکلیف کا موجب بن جاتا ہے. لیکن جب اگر آپ صحیح طریقے سے اگر کھڑے ہوتے ہیں، بیلنس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کے تمام مسلس جو ہیں وہ ایک ریلیکس پوزیشن میں.
ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری بات کہی. اور آپ کو ہم ہاف ونڈو میں جیسے جیسے ہماری گفتگو جاری رہے گی جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی دکھاتے رہیں گے. اور اس میں ہماری نیت یہ بھی تھی کہ چلیے طبی فوائد اپنی جگہ پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی جو نماز کا عملی طریقہ ہے اس میں اگر کوئی غلطی کوئی مسٹیک ہو تو وہ بھی دور ہوتی چلی جائے. ابھی ہم بات کر رہے تھے تو یہی بات سامنے آئی کہ نماز کے جتنے بھی ہم فوائد یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ اسی صورت میں ہوں گے جب نماز کو صحیح طور پر ادا کیا جائے گا. یہ بڑی پیاری بات ہے اور ایمان کی تازگی کا بھی باعث ہوتا ہے کہ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں جو طریقہ ارشاد فرمایا, آج کی سائنسی تحقیق اور ظاہر ہے کہ ہر آئے دن اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, انہی چیزوں پر جب ریسرچ کی گئی تو اس کے طبی فوائد ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. تو وہ کہیں پر سنت ہے کہیں پر مستحب ہے, لیکن جو نماز کا عملی طریقہ ہے جس طرح سے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا اسی طرح سے ادا کرنے کے جو ہیں ہمیں فوائد بیان کیے گئے ہیں. تو ہم یوں سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ ہم ابتدا سے نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں سے ہم قعدہ اخیرہ تک ون بائی ون جو مختلف ارکان ہیں نماز کے ان کا بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ عزوجل اس کے ساتھ اس کے طبی فوائد کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو نماز کی جو 6 شرائط ہیں, طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت اور تکبیر تحریمہ, ان کا آپ نے خیال کر لیا, اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے تکبیر تحریمہ ہم نے کہنی ہوتی ہے اور تکبیر تحریمہ میں بالکل سٹریٹ کھڑے ہونا ہوتا ہے. اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح ہمارے اسلام بھی کھڑے ہیں, اس کے اندر کسی ایک پاؤں پر زیادہ وزن نہیں ہوتا بلکہ ایک سٹریٹ ایک نارمل پوزیشن میں کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنے ہاتھوں کو بلند کرے کہ اس کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو کو چھو لیں, وہاں تک یہ بلند کرنے ہیں. اور اس صورت کے اندر جو ہے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے اور انگلیوں کی جو پوزیشن ہے وہ نارمل ہونی چاہیے, نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے نہ بالکل بند ہونی چاہیے. اور بالکل کھڑے ہونے کے بعد جب آپ اطمینان کے ساتھ ریلیکس کر کے کھڑے ہو گئے اب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے. جیسے اللہ اکبر کہنا آپ شروع کریں گے تو ہاتھوں کو بھی باندھنے کی پوزیشن کی طرف نیچے لے کر آئیں گے اور پھر ناف کے نیچے مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اس طرح سے ہاتھوں کو باندھے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے اس کی بیچ کی 3 انگلیاں الٹے ہاتھ کی کلائی پر پشت پر ہوں گی اور جو انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ہے وہ اگل بغل ہوں گی اور قیام کی حالت میں جو نگاہ ہے وہ ہماری سجدے کی جگہ پر ہوگی. تو یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کہنے کا. اور اس کے بعد جو یہ حالت ہے یہ قیام کی حالت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس حالت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس میں ہمیں سائنٹیفکلی جو ہے وہ طبی طور پر جو ہے وہ کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں.
نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا ایک فاصلہ ہوتا ہے گا.
جی
فاصلہ نہ زیادہ ہو نہ فاصلہ بہت زیادہ کم ہو.
جی
اس میں جیسے ایک بالش کا ڈسٹینس,
ہاں جی چار انگلی ہونی چاہیے, چار انگلی کا فاصلہ ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک بالش کا ہونا چاہیے.
جب ہم ریلیکس پوزیشن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو باڈی کی جو پوزیشن ہوتی ہے الائنڈ پوزیشن کہلاتی ہے, یعنی شولڈر آپ کے پیچھے کی ورٹیبرے یعنی پورے موہرے اور پیچھے آپ کی جو ٹانگیں وغیرہ پوری اسٹریٹ ہو چکی ہے. اچھا اس اگر اسٹریٹ پوزیشن کو اگر آپ یوں لیں تو دن کے کم عرصے کے اندر ہم ہمیشہ کسی نہ کسی پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
بیٹھی پوزیشن ہے یا لیٹی پوزیشن ہے اس میں ورٹیبرے شولڈر یا بیک بون کہیں نہ کہیں بینڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے.
صحیح,
یہ واحد پوزیشن ہے جس میں ساری باڈی الائنڈ ہوئی ہوئی
ایک ہی وقت میں بالکل آپ نیچرل اسٹیٹ
ہیں. اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو بہت ریلیکس اسٹیٹ میں کھڑا ہونا.
اچھا
صحیح. اچھا ریلیکس اسٹیٹ میں کھڑے ہوں گے تو اس میں دماغ میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. دماغ میں تبدیلی آتی ہے کہ یہ الفا ویوز کچھ ویوز کہلاتی ہیں, ان کا نام بھی ہے وہ الفا ویوز کہلاتی ہیں. جب آپ ریلیکس ہو کے کھڑے ہوں گے تو ریڈیشن یا ریز الفا ویوز ہوتی ہیں جو ریکارڈ کی جاتی ہیں تھرو EEG. صحیح, تو وہ آپ کو جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
صحیح,
تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ آرام سے ریلیکس ہو کے کھڑے میں. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ کے سارے باڈی کے جو مسل ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ریلیکس ہونا شروع ہوں گے. اب باڈی تیار ہو چکی ہوگی کسی ایکسرسائز پہ جانے کے لیے.
ٹھیک ہے, یعنی مزید فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ گویا کہ تیار ہو چکے. اچھا اس میں جو آپ نے بات بیان کی ریلیکس کھڑے ہونے کے فائدے, تو آداب میں یہی بات بیان کی گئی, جیسے کہ نیت کے باب میں جو ہمارے صوفیاء کرام علماء کرام بیان فرماتے ہیں, کیا اس کو بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ فقط جو ہے وہ نماز کی طرف ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں یہ ہو, اور آگے پیچھے کے خیالات سے, اپنے بزنس سے, گھر بار سے, یا جو بھی ایک ادر ایکٹیویٹیز ہیں اس سے آپ اپنے ذہن کو فارغ کر کے نماز کی طرف کنسنٹریشن کر کے کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟
جی, اس کا بالکل فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اصل میں جسم کے اندر دو نظام ہوتے ہیں جو ہمارے کسی اس کے مرضی کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں, ایک سمپتھیٹک اور ایک پیرا سمپتھیٹک. ابھی کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن سمپتھیٹک کم
مجبوری ہے نا, آپ نے جس لینگویج میں وہ چیزیں پڑھی ہیں تو بیان تو کریں.
اب یوں سمجھ لیں کہ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت سمپتھیٹک سسٹم ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب ہم جب ریلیکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یا سونے کی کیفیت میں ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کے بعد کی کیفیت, اس میں پیرا سمپتھیٹک ایکٹیو ہوا تھا. اب ہم جب تک باڈی کو ریلیکس نہیں کریں گے تو باڈی کے جب سمپتھیٹک ٹون ہوتی ہے, یعنی آپ کی باڈی کے اندر ہارٹ ریٹ بھی بڑھا ہوا تھا, مسل کے اندر ٹون بھی بڑی ہوتی ہے, پاور بھی بڑی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بڑا ہونا آپ کے لیے مسلس کی اور جوائنٹ کے لیے صحیح نہیں ہے.
ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک حد تک ٹھیک ہے,
ایک حد تک صحیح ہے,
لیکن آپ کو دوسری کنڈیشن بھی چاہیے ہوتی ہے.
جی, آپ ریلیکسیشن تو چاہیے.
سلمان بھائی, آپ نے ابھی اس میں بتایا ہے کہ آپ جب تکبیر تحریمہ میں ہوتے ہیں کہ الائنمنٹ پوزیشن میں, یعنی کہ باڈی آپ کی بالکل ایک اسٹریٹ پوزیشن میں ہوتی ہے, صحیح پوزیشن میں ہوتی ہے, اور آپ کے سسٹم ایک جو پیرسپس سمپیٹک سسٹم جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک آسان سی چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے فاصلے کا بتایا نا کہ چار منیمم, چار انگل یا ایک بالش, آپ اگر اس کو زیادہ لے لیتے ہیں, اگر ہم اس سے اگینسٹ چلے جاتے ہیں, زیادہ لے لیتے ہیں, آپ کی باڈی میں پین شروع ہو جائے گا. آپ نے چلے گئے, الائنمنٹ ختم ہو گئی آپ کی باڈی,
صحیح,
یعنی جو آپ کی اسٹریٹ
باڈی تھا,
ایک لیول تھا وہ چینج ہو گیا, باڈی یوں ہو گئی, اسٹریٹ ہو گئی. جب اسٹریٹ ہو گئی مسلس آپ کے اسٹریچ ہو گئے,
اسٹریچنگ,
جب مسل آپ کے اسٹریچ پٹھے جب آپ کے پھیل گئے, ایکسٹرا ہو گئے, تو یقیناً وہ کسی ایک پوزیشن میں درد کرنا شروع کر دیں گے آپ کو. دیٹس وائی اگر آپ اس پوزیشن نارمل پوزیشن میں آپ رہتے ہیں تو آپ اس تکلیف سے ایزیلی بچ سکتے ہیں. تو الائنمنٹ ہونا بہت ضروری ہے جیسے آپ نے بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا کہ فوکس, یعنی کہ آپ نے فوکس کیا اور آپ نے جو نگاہ ایک جگہ پہ رکھی, اس سے انسان کی کنسنٹریشن جو ہے نا وہ بنتی ہے, یعنی کہ آپ کا ذہن اس کی طرف بن گیا ہے اور نماز کی طرف پوری طرح آپ نے راغب ہو گئے ہیں, اور آپ کی کنسنٹریشن جب آپ کی بن جاتی ہے, دماغ کے اندر جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں وہ اگر آپ خارج کر دیتے ہیں تو آپ کا ذہن بہت پرسکون ہو جاتا ہے, یعنی سائیکولوجیکلی آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور یہ کلینکلی بھی پروون ہے.
انشاءاللہ بھی ہم مزید اس کو
وہ ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر.
میرا یہ سوال بھی ہوگا کہ کیونکہ نماز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ کہاں پر ہو, رکوع کی حالت میں کہاں پر ہو, سجدے کی حالت میں کہاں پر ہو, قعدہ یعنی التحیات کی پوزیشن میں کہاں پر ہو, تو یہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے فائدے پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ تکبیر تحریمہ کا جو عمل ہم نے بیان کیا اور سنا, اگر اس کے کچھ مزید ایڈیشنل فوائد ہوں تو بیان ہو جائیں, پھر ہم انشاءاللہ اگلے رکن کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے.
اس میں اصل میں جیسے تکبیر کے لیے ہم جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو جیسے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو بلڈ فلو, اب یہ خون کا دباؤ جو ہے وہ جسم کے اوپر کی طرف آ چکا ہوتا ہے, وہ مسل آلریڈی تھوڑے بہت سٹریچ ہو کے اب ریڈی ہو چکے ہوتے ہیں کسی بھی کام کرنے کے لیے. اب اس میں ایک چیز اصل میں آپ سے شرعی طور پہ معلومات میں لینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جیسے جلدی میں آتے ہیں, جلدی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ کانوں تک نہیں لے کے جاتے, کیا یہ شرعی طور پہ درست ہے؟
دیکھیں, بعض چیزیں جو ہے وہ فرائض میں آتی ہیں, بعض واجبات میں ہیں, بعض مستحبات اور بعض سنتوں میں آتی ہیں.
صحیح.
تو یہ جو ہاتھوں کا اٹھانا ہے, کانوں تک لے جانا ہے, تو یہ سنت مبارکہ ہے.
صحیح.
اگر کوئی اس کا خلاف کرتا ہے تو اس نے سنت کو ترک کیا. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ تمام نماز کی جو سنتیں ہیں اور جتنے بھی آداب ہیں, مستحبات ہیں, ان سب کے ساتھ ہی نماز ادا کی جائے. تو غیر شرعی ان معنوں پر تو نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ ہو جائے گا یا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز ضائع ہو جائے گی, لیکن سنت کا ترک جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے, وہ پسندیدہ نہیں ہے, اس میں ثواب میں کمی آ جاتی ہے.
صحیح.
البتہ اگر کوئی سنت مؤکدہ ہو اور اس کے ترک پر جو ہے وہ حکم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن ہم یہاں پر یہ نیت بھی کرتے چلے جائیں کہ جو بھی نماز کا عملی طریقہ ہے جس میں سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں ان سب کو ہم عمل میں لے کر آئیں. تو حکم فقہی کا ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سنت ہی ہے نا, کیا ہوا ہے, یا یہ تو مستحب ہی ہے نا تو کیا ہوا. تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سوچ ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ جو مکمل دین ہے وہ فرائض واجبات سنن اور مستحبات کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. اور ایک چیز میں غور کرتا ہوں کہ نماز میں اگر ہم صرف فرائض اور واجبات کو دیکھیں تو وہ بہت کم ہیں, سنت اور مستحبات اس سے کہیں زیادہ ہیں, وہ بھی نماز کا ہی حصہ ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار سنت ہی ہے مستحب ہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دین کے اور نماز کے اتنے بڑے حصے کو گویا کہ ضائع کر دیا, اس ثواب سے وہ محروم ہو گیا. تو بہرحال یہ سنت میں آتا ہے, لیکن نماز کا طریقہ یہی ہے اور اسی کے مطابق ہی ہمیں پڑھنا چاہیے. لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, جو لوگ ایسے کر رہے ہوتے تو اس کے بھی کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں فزیکلی؟
دیکھیں اس میں تو میں تھوڑا سا یہ بتا چلوں, جیسے تکبیر تحریمہ میں آپ نے بتایا تو اس میں ہمارے جو مسلس کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ تھوڑا سا بات کر کے,
شولڈر کے عموماً مسل ہوتے ہیں.
دیکھیں آپ کی یہ کلائی جو ہے نا, یہ آپ نے اسٹریچ کیا ہے, آپ نے اسٹریچ کیا ہے, آپ نے ریلیکس نہیں کیا ہے. جب آپ نے اس کو اسٹریچ کیا ہے تو آپ کے تمام یہاں جو ٹینڈنس چل رہے ہیں پوسٹیریئر انٹیریئر سائڈ کے اوپر ٹینڈنس چل رہے ہیں, یعنی کہ اگر اگینسٹ چل رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی آپ کی اسٹریچ ہو رہی ہوتی ہیں, یعنی کھینچ رہی ہوتی ہیں, اس کو ایکسرسائز کا موقع مل رہا ہوتا ہے. نارملی آپ یہ نہیں کر رہے ہوتے, تو یہ آپ کو ایکسرسائز کا موقع مل رہا ہوتا ہے. دین اس کے بعد آپ کا یہ ریسٹ جوائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے یہ ریسٹ جوائنٹ آپ نے یوں باندھ دیا اس کو, جب آپ نے باندھ دیا تو یہ ریسٹ جوائنٹ بھی ورک کر گیا آپ کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد تین انگلیوں کو لے کر آگے تو یہاں کے پھر جو آپ کے ٹینڈنس چل رہے ہیں انہوں نے پھر آپ کا کام کرنا شروع کر دیا. اسی طرح پوسٹیریئر سائڈ کے یہ جو ہیں اس کے ٹینڈنس نے کام کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ جب گئے تو یہ شولڈر جو ہے نا اس کی فیزیوتھراپی آپ کی بیسیکلی ہو گئی, ایلبو کی فیزیوتھراپی آپ کی ہو گئی, اور اس مسل کی جو ہے نا اس مسل کی آپ کی فیزیوتھراپی شروع ہو گئی. یعنی تکبیر تحریمہ سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہم ایزیلی 10-12 فائدے آرام سے
اپر باڈی کی سمجھ لیں, آپ کی پوری فیزیوتھراپی ہو گئی.
ڈاکٹر
صاحب یہ فیزیوتھراپی ہوتی کیا چیز ہے اور اس کو ضروری کرنا کیا؟
دیکھیں بیسیکلی اگر فیزیوتھراپی کو ہم دیکھیں کہ ایک نارمل میڈیکل لینگویج میں لیتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ تر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. لیکن ہم یہاں جو استعمال کر رہے ہیں اس تکلیف سے بچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو ہم فیزیوتھراپی کے لیے کہہ رہے ہیں وہ تکلیف سے بچے, اس اسٹیج پہ نہ پہنچے کہ آپ کو فیزیوتھراپسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پڑے. ہم اس سے پہلے یہ جو ایک نیچرل ہماری فیزیوتھراپی ہے ہم اس کو اگر اپنا لیتے ہیں تو ہم ان تکلیفوں سے بچ
جائیں. یعنی ایک جو ہے وہ پریکاشنری میجر ہو گیا کہ پہلے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور دیکھیے اس کے اندر بھی کتنی خوبی ہے, آپ کی اس بات سے مجھے اس طرف توجہ جا رہی ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو پریکٹس کرا دیں کہ وہ نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کرے, اور 10 سال کی عمر میں اس کو سختی بھی کی جائے جتنی شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو جب پڑھنی ہے. اور جیسے ہی بالغ ہو گیا پھر تو اس کے پاس دیر از نو وے کہ وہ اس کو قضا کر سکے چھوڑ سکے, اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ جتنے بھی جسمانی فوائد ہیں یہ آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہیں, پہلے سے ہی ہم اس کا گویا کہ ایک اہتمام کر رہے ہیں. اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر, ظاہر ہے 7-8 سال میں اتنی بیماریاں عموماً نہیں ہوتی اور ایک نیچرل باڈی فریش ہوتی ہے, اگر وہیں سے کوئی صحیح طور پر نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ پھر بڑی عمر کے اندر جب پہنچے گا تو بہت ساری بیماریوں سے اس کے بچاؤ کا گویا کہ اسلام نے اہتمام جو ہے وہ شروع سے کر رکھا ہے. تو نیت کریں
اسی بات کو سب میں ذرا کنٹینیو کر دوں, اس کے کچھ فائدے جیسے ابھی آپ نے بیان
کیا. بالکل ضرور ضرور فائدے تو آج
میں یہ لکھا ابھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اگر جو شروع سے نماز کے پابند ہے تو جو ایج کے ساتھ ہڈیوں کے اندر کمزوری آ رہی ہوتی نا جس کو بولتے ہیں بون ماس انڈیکس, عمر کے ساتھ اس کا جو کمی آ رہی ہوتی ہے وہ کمی آنا بند ہو جاتی ہے.
اچھا
اب اس میں ایک اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیکریز کرتی ہے ایجنگ کے پروسیس کو,
ٹھیک ہے.
صرف نماز یعنی آپ کا جو ایجنگ کا نارمل پروسیس ہوتا ہے کہ وقت جیسے جیسے بڑھتا ہے ہڈیوں میں کمزوری آتی ہے دماغ میں کمزوری آتی ہے, یہ ایجنگ کے پروسیس کو سلو کر رہی ہوتی ہے. اس کی بھی ساری تحقیقات موجود ہیں
ماشاء اللہ,
اس پہ بھی ڈیٹیل ڈسکشن
ماشاء اللہ. لیکن ایک سیکھنے کی بات یہ پتا چلی کہ ارلی ایج سے ہی نماز پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے جس نے جب توجہ کی وہ ایک اپنی جگہ پر, لیکن نیت بھی کریں ہمارے ساتھ جو اس وقت مدنی منیا موجود ہوں وہ اپنی طور پر نیت کریں, اور بڑے حضرات جو ہیں ماں باپ ہیں خاص طور پر بڑے بہن بھائی ہیں, کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کو یا جس پر بھی ہمارا انفلوئنس جتنا بھی ہے ارلی ایج سے ہی نماز پڑھنے کا حکم دے جب سے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے, اور اس میں ماحول جو ہے وہ بڑا ہی افیکٹو رول پلے کرتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسلمانوں کے گھروں میں دو ڈھائی سال تین سال کا بچہ, حالانکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, لیکن اگر ماں باپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں آ جاتا ہے, وہ اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ اپنے طور پر ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اگر گھروں کے اندر ہمارے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ کار رائج ہوگا, بڑے پڑھ رہے ہوں گے, قضا نہیں ہو رہی ہوگی, تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے بچوں کو ابھی سے نماز پڑھنے کی ترغیب بھی ملے گی, اور ضمنی طور پر جو اس کے جسمانی اور طبی فوائد ہیں ہم ان کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو یہ تھا کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کے طبی اور سائنٹیفکلی جو پروون فوائد ہیں. اب بڑھتے ہیں اگلے عمل کی طرف, اور وہ ہے ہمارا رکوع کرنا. رکوع ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے, اور لغوی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا, اور شرعی اعتبار سے نماز کے اندر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا جھکے کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں. یہ رکوع کا ادنا اور کم از کم درجہ ہے, لیکن جو مکمل سنت کے مطابق آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں کمر جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے, اور آپ کا جو سر ہے اور جو گردن ہے وہ بھی کمر کے لیول پر ہونی چاہیے, اور اتنا لیول کریں. سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ اگر پانی کا پیالہ اور برتن کمر پہ رکھا جائے تو اس میں سے پانی نہ چھلکے, یعنی میکسیمم جتنا آپ اس کو کر سکتے ہیں ایک لیول پر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے, اگر آپ اپنی کمر کو اس طرح سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو گھٹنوں کو مضبوطی سے آپ تھام لیں, انگلیوں کو پھیلا لیں, اور آپ کے جو کوہنیاں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے, یعنی مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, بالکل سٹریٹ ہاتھ ہوں گے تو آپ کی کمر جو ہے وہ خود بخود سیدھی ہو جائے گی, اور ہلکا سا اپنے بازوؤں پر دباؤ دیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا رکوع جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی حالت جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم, تو تین مرتبہ پڑھیں, پانچ مرتبہ پڑھیں یا سات مرتبہ پڑھیں, تو یہ تسبیح پڑھنا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بندہ یاد کرتا ہے, اس کی بارگاہ کے اندر جھکتا ہے, اور بڑی ہی خوبصورت ایک یہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو رکوع جو ہے نماز کے اندر فرض ہے, اور جو تسبیح پڑھنا ہے یہ سنت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بڑی پیاری پوزیشن ہے, تصور کریں ایک مومن اور مسلمان کے لیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے, لیکن اس کے کیا طبی اور سائنٹیفکلی فوائد ہیں؟
اس میں جیسے آپ نے ابھی رکوع کے حوالے سے بات کی, تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے, تو اس میں ہم جو قرات کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم قرات کرتے ہیں تو ہمارے جو لنگس ہیں, ہمارے جو پھیپھڑے ہیں, اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے.
اچھا, قرات کرنے سے پھیپھڑوں میں فائدہ,
کیونکہ قرات جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی ایکسپیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہوا کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی خراب ہوا ہو رہی ہوتی ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا.
یعنی آپ جب ایک آیت پڑھتے ہیں
جی
تو سانس ایک طویل ہوتا ہے,
طویل سانس,
اس سے جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ خارج ہوتی ہے
جی, تو اس میں جو مضر ہوا ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے, آپ کے پھیپھڑوں کو جو ہے نا کافی حد تک اس میں
کہہ سکتے ہیں کہ جتنا طویل قرات کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا,
زیادہ فائدہ ہوگا.
منیمم جو ہے وہ قرات کی ایک مقدار ہے جو فرض ہے اور پھر واجب ہے, لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ بڑی طویل قراءت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑی طویل قراءت کرنا بھی ثابت ہے, اور کئی بزرگوں سے تو پورا پورا قرآن پڑھنا دو رکعت کے اندر یہ بھی ثابت ہے. تو بہرحال جتنا زیادہ کریں گے تو یہ جو آپ پھیپھڑوں کا فائدہ بتا رہے ہیں
جی
یہ اتنا زیادہ حاصل,
اس میں ایکسرسائز ہو جاتی ہے, لنگس کی ایکسرسائز آپ کہتے ہیں, لنگس کی فیزیوتھراپی آپ کی.
اچھی آپ نے توجہ دلائی, اسی سے مجھے بھی توجہ آئی کہ نماز کے پورے پروسیس کے دوران پورے دماغ کا جو ای جی مانیٹر ہوتا ہے تو دو وقت میں ہی الفا ویوز مل رہی ہیں اس میں, ایک جب قیام کی پوزیشن ہے اور قرات کر رہے ہیں, پھر اب جو الفا ویوز آئیں گی وہ آئیں گی انشاءاللہ سجدے کی حالت میں,
ٹھیک ہے,
تو اس میں پھر اب انشاءاللہ ان ویوز کو مزید ڈسکس کریں گے کہ ان کے فائدے کیا ہیں.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو قرات کے بارے میں بھی سنا, تو نیت کریں, کیوں جلدی کرتے ہیں, کیوں جو ہے وہ بھاگم بھاگ ہم مچاتے ہیں, قرات جتنا کرنے کا حکم ہے اتنی تو کرنی ہی کرنی ہے، اور جتنا زیادہ شہد ہوگا اتنا میٹھا ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل اس کے ضمنی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں گے. یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قراءت اسی وقت ہمیں فائدہ دے گی جب ہم اس کو تجوید کے مطابق کریں گے، اور جو صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھیں گے. ورنہ ایک تعداد ہے کہ جو تجوید نہ جاننے کی وجہ سے، صحیح قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، اگرچہ نماز پڑھنے میں کہوں گا وقت صرف کرتی ہے، لیکن وہ ان کا صرف کرنا ان کے کام نہیں آتا، کیونکہ قراءت کے اندر ایسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز ہی ضائع ہو جائے. تو بہرحال ہمیں صحیح طور پر قراءت کرنی ہے، پرسکون انداز پر قراءت کرنی ہے، اور کیوں نہ کریں کہ اپنے رب عزوجل کا وہ پاکیزہ کلام ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اور انشاءاللہ عزوجل ضمناً یہ بھی فائدہ ہے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ پھیپھڑوں کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور کئی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اب رکوع کے بارے میں نے جو سوال کیا تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے.
رکوع کرنے سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں،
بے شمار
فائدے ہیں اس کے اندر.
کیا بات ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے رکوع کی پوزیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی جو بیک بون ہے، یعنی کہ آپ کا بالائی حصہ جو ہے نا، وہ آپ کا
جھک جاتا ہے،
یعنی آگے کی طرف آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی ہارٹ کی پوزیشن آپ کی تھوڑی سی نیچے کی طرف آ جاتی ہے. تو ہارٹ کی جو پمپنگ ہے وہ ذرا سا اس میں تھوڑی سی سپیڈ پکڑ لیتی ہے.
اچھا،
تو آپ کی سپلائی جو ہے نا اس میں تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے آپ کی. دوسری جو آپ کی بیک بون ہے وہ ایک الائن میں آتی ہے، ایک اسٹریٹ، اگر آپ نے صحیح رکوع کیا ہے.
بات وہی ہے،
ہاں بالکل،
صحیح رکوع
کیا ہے تو آپ کی جو بیک بون ہے وہ ایک بالکل سیدھ میں آ جاتی ہے، الائن میں آ جاتی ہے، بالکل سیدھ میں ہوتی ہے. تو اس میں کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ جو بیک پین ہوتے ہیں کمر کے درد کے، یا لوور بیک پین یعنی نچلے کمر کے درد کی شکایت ہوتی ہے، وہ کافی حد تک اس میں ایک طرح سے ان کو سمجھے کہ مسل اسٹریچ ہوتے ہیں، کھنچتے ہیں، کھنچنے کی وجہ سے ان کو پیشنٹس کو کافی ریلیف ملتا ہے، سکون ملتا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد جب آپ کے جو یہ پورا کا پورا شولڈر ہے، دونوں بازو ہیں، اور پھر آپ کی رسٹ ہے، اور پھر آپ نے نی کو اس سے پکڑا ہوا ہوتا ہے.
جی، یہ خاص پوزیشن ہے.
اچھا، نی کو جب آپ نے پکڑا ہوا ہے تو آپ غور کریں کہ نی سے نچلا حصہ جو ہے، یعنی کہ کاف مسل جس کو آپ کہتے ہیں، پنڈلیاں جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی اسٹریچ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ زور پڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا اس پوری باڈی کے اوپر زور پڑا ہوا ہوتا ہے، مین لوڈ آپ کا آ رہا ہوتا ہے بازو کے اوپر، شولڈر کے اوپر،
گھٹنوں
کے اوپر، اور پنڈلیوں کے اوپر کھچاؤ پڑا ہوتا ہے. مطلب آپ کے اتنی ساری چیزیں ایکٹیولی کام کر رہی ہوتی ہیں، اور اس میں فیزیوتھراپی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ان کو مسلس کو اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں تو وہ پھر اسٹریچ کرتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کی فیزیوتھراپی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ اس کو نگاہ جب آپ کی ہوتی ہے درمیان میں،
پاؤں کے
انگوٹھوں کے درمیان میں ہوتی ہے، تو بھی آپ کی ایک کنسنٹریشن بن رہی ہوتی ہے ذہنی طور پر، مطلب مینٹلی آپ کی ریلیکسیشن پوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر اس وقت آپ کے دماغ میں کوئی اور چیز نہیں چل رہی ہو اور کنسنٹریشن پوری نماز پہ، تو آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ پرسکون بھی محسوس کرتے ہیں. ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو انٹرنل آرگنس ہیں، یعنی ہمارے اندر کے جو اعضاء ہیں، جیسے جگر ہے، انتڑیاں ہیں، میدا ہے، جب آپ رکوع کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان پہ بھی افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ کمپریس ہوا ہوا ہوتا ہے، اندر کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کا فنکشن بھی ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہوتا ہے، یعنی ان میں بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جی سلمان بھائی، آپ آگے بتائیں.
اس کے لیے ڈاکٹر صاحب، یہ سب سے پہلے تو ہم اسٹڈی دیکھیں گے کہ آج کل کمر درد بہت زیادہ بڑھ گیا.
ہمارے علاقوں میں تو کہیں تو شاید کچھ زیادہ،
ہمارے علاقوں میں بھی، باہر کے علاقوں میں بھی.
اچھا،
باہر کے علاقوں میں تو بہت سیویئر ہے.
اچھا،
وہاں تو 85%
بیک ایک
کا پرابلم ہے.
جنرل
پاپولیشن میں، مطلب لائف ٹائم میں ایک یا دو ایپیسوڈ ضروری ہیں کہ ان کو بیک ایک کے پرابلم ہوں گے.
اچھا،
ہمارے یہاں تو پھر بھی نسبتاً کم ہے. اگر بیک ایک کو اسٹڈی ڈیٹیل میں کیا جائے گا نا، تو اس کی اسٹڈی میں نکلتا یہ ہے کہ بیک ایک بیسیکلی ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے بیٹھنے کی ایک تو پوزیشن،
ٹھیک ہے،
دوسرا کمر کے جو مسلز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے کرامپڈ رہتے ہیں، یعنی ہم اسی بیٹھی پوزیشن میں یہ جڑے ہوئے رہتے ہیں، یا کرامپڈ رہتے ہیں، یا کرامپڈ اپ ہو جاتے ہیں. رکوع واحد پوزیشن ہے جس کے اندر ہم جب رکوع کی پوزیشن میں آتے ہیں تو پیچھے ایڈی سے لے کے آپ کی گدی تک کے جتنے مسئلے ہیں ایک ڈائریکشن کے اندر سٹریچ ہوتے ہیں.
اچھا، یہ واحد پوزیشن ہے. ہاں، نارمل زندگی میں اگر کوئی رکوع نہیں کرتا اور انٹینشنلی یہ پوزیشن نہیں اپناتا تو کوئی ایسا کام ہوتا نہیں ہے کہ جس میں بندہ اس پوزیشن پر آئے.
اب آپ اس کو توجہ دیں, ایڑی سے لے کے گودے تک آپ کے بیک کے جتنے مسل ہیں آئسومیٹریکلی اس کو بیسکلی بولتے ہیں, ایک ڈائریکشن کے اندر اسٹریچ ہوئے ہیں. یعنی اب کریمپ کس کو بولتے ہیں؟ کریمپ اس کو بولتے ہیں کہ پٹھوں کا آپس میں مل جانا یا اکڑ جانا.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ جو اب جو اسٹریچنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو یہ آپ کے جو کریمپس پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ کریمپ ریزالو ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو نماز کے عادی ہوتے ہیں ان کو بیک ایک کی پرابلم یعنی کمر درد کی پرابلم کا رسک کم ہے.
کم ہو جاتا
ہے. اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہوتا ہے کمر کے اندر موہروں کے اندر ڈسک کا سلپ ہو جانا.
جی بالکل بالکل.
اچھا ڈاکٹر صاحب, جن کے ڈسک سلپ بھی ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ ڈسک سلپ ہو کے نف کو دبا بھی رہی ہوتی ہے, کمپریس کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے اندر بھی میں نے پڑھا تھا کہ فیزیو تھراپی بھی ہوتی ہے, اس میں مساج کرواتے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ رکوع جو ایس انسٹرکٹیڈ ہے جس طرح بتایا گیا شرعی طور پہ ہم ویسے کریں گے تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے.
جی جناب ماشاء اللہ. دیکھیے درد کمر والے ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ اس کے اندر فائدہ ہے, اور جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے کہ ایک تو جو مبتلا ہو گیا کسی بیماری میں تو ظاہر اس کا ایک اسپیشل کیس ہے اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سجیسٹ کیا جائے گا. لیکن ایک صحت مند آدمی کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اس ایکسرسائز کے طور پر تو نہیں کر رہا لیکن وہ ضمنی طور پر ان فوائد کو حاصل کر رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں. اور بڑی پیاری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے, آپ بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ رکوع کی پوزیشن میں نارملی نماز کے علاوہ بندہ نہیں ہوتا, کیوں ہوگا, لیکن دن میں آپ کئی مرتبہ جب نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس پوزیشن کے اندر آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ بھی ہوگا کیا جیسے کہ سبحان ربی العظیم ہم نے پڑھنا ہے, تین مرتبہ پڑھنا ہے, پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھنا ہے, ایک تو ہے کہ اس حالت میں آنا
جی
اور اس حالت پر رہنا کچھ دیر کے لیے, اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ اور ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں ہم صحیح نماز پڑھنے کے فائدوں کو ذکر کر رہے ہیں تو اگر کوئی اس کو صحیح نہیں کرتا, کیونکہ ایک تعداد ہے کہ غلط طریقے سے بھی رکوع کرتی ہے, یعنی کہ رکوع میں ابھی پورے طور پر گیا نہیں, سکون سے رکا نہیں, اچانک کھڑا ہو گیا دوبارہ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹچ اینڈ گو والا اس نے جو ہے وہ سلسلہ کیا, تو جس طرح ہم اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کے فوائد کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو کیا اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں؟
اس کے بالکل نقصانات ہیں اسد بھائی. سب سے پہلے تو یہ, ہم رکوع کی پوزیشن میں گئے, ہمارے بیک کے مسل اسٹریچ ہوئے, اب ان کو اسٹریچ ہونے ان کی ٹون بننے میں ہمیں کچھ مقدار دینی ہوگی,
یعنی کچھ وقت اس میں
ٹھہراؤ, اگین پھر ہم نے ٹھہراؤ دینا. ایسا نہیں کوئی بھی عمل نماز کے اندر جلدی جلدی کرنا ہی نہیں ہے, وہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ. اب جیسے ہم رکوع کی پوزیشن میں گئے, فوراً اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں مسلز آپ کے اسٹریچ ہو آدھے ہی ہوئے تھے, پھر آپ نے آپ واپس بیک ٹو پوزیشن آ گئے, تو اس کے اندر آپ رسک کے اوپر ہوتے ہیں مسل مزید کریمپ اپ ہونے کے. اب جیسے گرمیاں ہوتی ہیں ان کو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے اندر پسینے کی حالت کے اندر ان کو بیک ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کمر پہ پسینہ آئے گا, پسینے کی حالت میں آپ نماز آپ نے شروع کی تو آپ رکوع میں گئے, پھر فوراً چلا پٹھے اکڑ جاتے ہیں آپ کے. اب یہ اکڑے ہوئے جو پٹھے ہوتے ہیں نا, یہ مزید پین کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز میں دقت بن رہے ہیں.
صحیح صحیح. تو بڑی اہم بات پتہ چلی کہ صحیح کرنے کا فائدہ ہے اور غلط کرنے کا اپنی جگہ پر نقصان ہے.
اور اگر اسد بھائی اس میں اگر ڈاکٹر صاحب اس کو آپ مزید الیبوریٹ کر دیجیے گا کہ جن کو نارمل پیشنٹ ہیں, ینگ ایڈلٹ ہیں, ان کو ہلکی پھلکی اگر پین بھی ہو رہی ہے تو کیا یہ رکوع کو تھوڑا کم کریں کیا؟ رکوع کی مقدار جتنی کریں اتنی تو اسٹریچنگ ہوئی اتنا فائدہ مند ہے.
دیکھیں جو ایک نارمل جو ٹائم ہماری شریعت نے کہا ہے وہ تو دینا ہی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس سے یقیناً فائدہ ہی ہوگا.
صحیح,
شریعت کی چیز کو اپنانے سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اگر ہم اس کو اتنا ٹائم دے دیں کہ تین دفعہ ہم نے اپنی تسبیح کر کے پھر اٹھیں گے تو یقیناً اس سے فائدہ ہی ہوگا. اگر کسی کو ایک نارملی پین ہوتا ہے, ہلکا پھلکا پین ہوتا ہے, کافی حد تک
پوزیشن
سے نارملی بھی اگر فیزیوتھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بھی اگر ہم جاتے ہیں وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ بھائی آپ جھک کے پیر اٹھائیں, تھوڑا سا ایسا کریں, وہ بھی یہ ایکسرسائز بتاتے ہیں. تو وائی ناٹ ان نماز کے اندر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل. نیت ہم نے نماز ہی کی ادا کی کرنی ہے, ضمن انشاءاللہ یہ فوائد ہوں گے. سجدے کی طرف جانے سے پہلے بڑا ہی پیارا عمل ہے اور بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب عز و جل سے سب سے زیادہ قرب میں ہوتا ہے. کیا شان ہے نماز کی اور کتنی پیاری یہ عبادت ہے اور کتنا پیارا ایک یہ تصور ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس کی عظمت اس کے دل میں ہے اس کا قرب اس کو نصیب ہوئے. دنیاوی طور پر ہم بات کریں تو بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے قرب میں جگہ پانا اپنے لیے ہم سعادت سمجھتے ہیں، لیکن جو رب کائنات ہے، جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور سب کو رزق عطا فرمانے والا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں، وہاں پر کسی کی برابری کا تصور ہی نہیں، اس رب عزوجل کی بارگاہ میں وہ پوزیشن کہ جہاں پر بندہ سب سے زیادہ قرب میں ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہوگی اور بندے کے لیے ایک معراج کی وہ صورت ہے. ڈاکٹر صاحب، سجدے کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کیا اس کا بھی کچھ فائدہ ہے سائنٹیفکلی کہ رکوع کیا اور رکوع کے فوراً بعد سجدہ نہیں ہے، بلکہ جو ترتیب ہے رکوع اور سجدے کے درمیان ایک اور پوزیشن ہے جس کو ہم قوما کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ رکوع میں آپ گئے، تین مرتبہ آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے. اچھا، یہ جھٹکے سے نہیں ہونا کہ پورا کھڑے نہیں ہوئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں، اور جب آپ پرسکون ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، مکمل آپ کی کمر سیدھی ہو گئی ہے، اب آپ پڑھیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد. یعنی کہ دوبارہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو سیدھا کھڑے ہوں گے، اور اس کھڑے ہونے میں بھی آپ نے پرسکون ہونا ہے، تسلی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. تو کیا یہاں بھی کوئی ایسی حکمت ہے جو طبی طور پر بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے کہ رکوع کے بعد فوراً سجدہ نہیں بلکہ بیچ میں ایک اور پوزیشن ہے؟
اس میں بالکل ہے اسد بھائی، جیسے کہ رکوع کی پوزیشن کے اندر آپ کے مسلز ایک ٹون کے اندر ہے،
ٹھیک ہے،
بینڈ ہوئے میں، آپ سٹریٹ واپس اپنی پوزیشن پہ آتے ہیں تو مسل کی پوزیشن چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ جلدی کے اندر آئیں گے تو ان کے اندر کریمپنگ ہوگی، ایک. دوسرا، وہ پیشنٹ جن کا بلڈ خون کی کمی ہوتی ہے،
اچھا،
وہ جیسے رکوع سے فوراً کھڑے ہوں گے، ایک کنڈیشن کہلاتی ہے آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے فوراً رکوع سے آتے ہی سجدے میں جانے میں.
اچھا، گھبراہٹ ہو سکتی،
کیونکہ اس رکوع کی پوزیشن کے اندر آپ کا ہارٹ کا لیول، یعنی دل کا لیول ڈفرینٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے. جب واپس آپ بیک پوزیشن پہ آتے ہیں تو ہارٹ ریٹ نارمل تھوڑا ہونا شروع ہوتا ہے، تو اپنے جسم کو تھوڑا آرام دیں گے، یعنی ہارٹ ریٹ نارمل سائڈ پہ آئے گا، پھر آپ سجدے میں جا سکتے.
کیا بات ہے، کیا حسن ہے، ماشاءاللہ، کیا خوبصورتی ہے. جی
بھائی، تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں.
جی بالکل،
جیسے رکوع میں سلمان بھائی نے کہا کہ ہارٹ ریٹ تھوڑا سا ریز ہو جاتا ہے، جب رکوع کی پوزیشن سے جب آپ آتے ہیں واپس اور چند لمحہ دیتے ہیں تو اس لمحے کے دوران آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ، کیونکہ وہ جب آپ رکوع کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہم بتانا بھول گئے کہ جب آنکھوں کی جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے جب رکوع کی پوزیشن میں وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور زیادہ ہو جاتی ہے، تو آنکھوں میں بھی بہتری آتی ہے اس کے اندر. لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل سرکولیشن ایک نارمل لیول پہ آنے لگ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا شریانے ہیں ان میں جو لچک ہوتی ہے نا، وہ اس میں برقرار پیدا ہو جاتی ہے، اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ہائی بلڈ پریشر اور کارڈیک ڈیزیز کے رسک فیکٹرز کافی کم ہو جاتے ہیں. تو دیٹس وائی جس میں سلمان بھائی نے بتایا کہ تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، تو اس میں ایک ہی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آتے ہیں، جب آپ تھوڑا سا ٹائم لیں گے اس کے اندر، تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکسنگ پوزیشن ملے گی. ریلیکسنگ پوزیشن ملے گی تو پھر وہ جو شریانیں ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی لچک پیدا ہوتی ہے، تو پھر آپ کو یہ رسک فیکٹر جو ہوتا ہے نا آپ کا، یعنی کہ ان بیماریوں سے بچنے کی چانسز کافی زیادہ ہوئے.
ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس بات پہ توجہ دی ہوگی، عموماً مسجد کے اندر رکوع سے جیسے اٹھتے ہیں لوگوں کی کھانسنے کی آواز یا کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے نا اسد بھائی، رکوع سے اٹھتے ہیں.
ابھی غور نہیں کیا ہوگا، مشاہدہ ہے،
میں نے کیے ہیں، ابھی جب سے پڑھنا شروع کیا میں نے غور کرنا بھی شروع کیا.
آپ تو بہت چیزیں غور کر رہے ہوں گے، چلیں، اچھی بات.
وہ اس میں لکھا ہوا تھا، مینشن تھا، جیسے انہوں نے کامران میں نے بتایا تھا کہ یہ چیسٹ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے،
صحیح.
تو جب رکوع کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو لنگس یعنی پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ بینڈنگ سے سٹریٹ پوزیشن میں آتے ہیں، تو یہ جو بلغم ہوتا ہے یا جو اندر بلغم بیسیکلی ہوتا ہے جو پھیپھڑوں کے اندر ہوتا ہے، جو ایکسٹرا ہوا ہوتا ہے، وہ اوپر کی طرف آیا ہوا ہوتا.
اچھا
اب آپ یہ توجہ دیئے گا, جن جن کو پوسٹ نیسل ڈرپ یعنی سائنس کی پرابلم ہے یا بلغم کی شکایت ہے, رکوع سے اٹھتے ہی لازم ان کو تھوڑا سا خرخرا فیل ہوگا.
اچھا
یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے.
صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے یہ پھیپھڑوں کی اور چیسٹ کی جو ہے وہ ایکسرسائز کر
فائدہ مند ہے
اور ایکسرسائز کرتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, سجدے کی بات ہو رہی تھی, یہ تو ہوگی قومے کی بات کہ اچانک رکوع کے بعد اگر سجدے میں جائیں گے تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, لیکن بیچ میں جو قومے کی پوزیشن ہے وہ کئی چیزوں سے ہمیں بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اب سجدے میں
اصل میں سجدہ واحد پوزیشن ہے جسم کے اندر اور ڈیلی روٹین کے اندر ہمارے, کہ جس میں دل کا لیول دماغ سے اوپر ہوتا ہے.
اس کا کیا فائدہ ہے؟
اس کا فائدہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے سجدے کی حالت میں سر نیچے اور آپ کا دل اوپر ہے,
بالکل,
تو دل کو پمپ, خون کو پمپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے خون دل پمپ کرتا ہے,
بالکل,
وہ بآسانی خون دماغ تک جا رہا ہوتا ہے.
یعنی نارمل کنڈیشن میں جو کہ دماغ اوپر ہے,
جی,
اوپر کی طرف پمپ کرنا
پڑتا ہے.
ٹھیک ہے,
ابھی دل کو نارمل پمپ میں اور پلس خود کچھ گریویٹیشنل فورس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خون بآسانی دماغ کو جا رہا ہوتا ہے.
اور اس کا کیا فائدہ؟
دماغ کو جو خون جا رہا ہوتا ہے, دماغ کا خون جانے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ بہت سینسیٹیو آرگن ہے.
جی,
یعنی سمجھ لیں کہ اگر دماغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی خون کی سپلائی اگر منقطع ہوتی ہے یا رک جاتی ہے تو اس کو فالج بول دیتے ہیں.
اچھا,
ملی سیکنڈز کے اندر, اگر 3-5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے اندر بھی اگر خون کی سپلائی رکتی ہے تو ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتا ہے.
اتنا سینسیٹیو
ہے دماغ. اور دماغ سمجھ لیں باڈی کا 20% آپ کی جو آکسیجن ہے خون کی وہ یوز کر رہا ہوتا ہے.
اچھا,
یعنی اس کو پھر اتنا خون بھی چاہیے ہوتا ہے,
آکسیجن.
تو جتنا آپ سجدے میں گئے بلڈ سپلائی آپ کی دماغ کے اندر امپروو ہو گئی ہے. اب جیسے بلڈ سپلائی امپروو ہوئی ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس میں بتایا تھا کہ دماغ کی جو شریانیں ہیں ان کے اندر ایک لچک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی خون کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت. اب اس کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جن کو فالج ہوتا ہے, لکوا ہو جاتا ہے, اسٹروک بھی بولتے ہیں, ہیمرج بھی بولتے ہیں, تو یہ کنڈیشن وہ ہیں جس کے اندر خون کی نالی میں سخت یعنی فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, وہ پھٹتی ہے, خون باہر آ جاتا ہے اور دماغ کے کسی حصے کو افیکٹ کر دیتا ہے, تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. لیکن اب سجدہ واحد پوزیشن ہے جس میں آپ کو خون کی سپلائی ہو رہی ہے اور روزانہ آپ کی دماغ کی جو شریانیں اس کے اندر سمجھ لیں ایک تھراپی ہو رہی ہے جن سے اس کی فلیکسیبلٹی بڑھ رہی ہے.
یعنی دن میں 48 رکعتیں ہیں,
جی,
اور 96 مرتبہ
سجدے ہیں,
تو یعنی 96 مرتبہ ہم اس پوزیشن میں جاتے ہیں کہ جس,
جی,
پوزیشن میں سارے دن میں آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, چل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کچھ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کی یہ پوزیشن نہیں آتی. اس کو آپ کو جو ہے نا وہ انٹینشنلی کرنا پڑے گا.
جی,
اور نماز کی حالت میں انٹینشن آپ کی نماز کی ہے, لیکن ضمناً سجدے کی حالت میں وہ پوزیشن آ جاتی ہے دن میں 96 ٹائمز.
اگر اس کو سیکنڈز کے اندر آپ کیلکولیٹ کریں گے نا, تو کم و بیش 30 منٹ روزانہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ڈیڈیکیٹ ہو گئی ہے دماغ کے.
بڑی بات ہے, یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کہ دماغ کی آدھا گھنٹہ ایکسرسائز اگر کوئی کرتا ہو وہ کتنا اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھے.
اس طرح کی ایکسرسائز ہیں جس میں اسپیشلی یہ سر کے بل الٹے ہو جاتے ہیں,
الٹے سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں,
تو اس کا تھیم ہی یہی ہے کہ دماغ کے اندر آپ کو خون بڑھانا ہے.
بالکل بالکل. تو یوں اگر ہم اس کو سوچیں ایک عام انسان کی حیثیت سے کہ آدھا گھنٹہ میں دماغ کی ایکسرسائز کرتا ہوں, تو وہ کتنی ایک بڑی بات ہوگی. ہزاروں لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کرے گا, کنسلٹنسی لے گا, مشورے کرے گا, تب جا کے وہ کام کرے گا. لیکن نماز کی حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو حکم دیا گیا اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم 25 منٹ 30 منٹ یا جو بھی ایک اس کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں. اچھا, سجدے میں اگین وہی بات میں یہاں پر دہراؤں گا کہ سجدے میں بھی جو ہماری پوزیشن ہے, پہلے میں بیان کر دیتا ہوں, ناظرین دیکھ بھی لیں کہ صحیح طور پر ہمیں سجدہ کرنا کیسے ہے. اور اس میں بھی فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم صحیح طور پر سجدہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیے, آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے قومے میں گئے, آپ نے ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد جو بھی پڑھا, اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ گھٹنے زمین پر لگائیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور پھر سب سے آخر میں پیشانی زمین پہ رکھیں گے. اور مرد کے لیے کھل کر سجدہ کرنا اس کا حکم ہے. اور جو تھائز ہیں ہماری، جو ہمارے یہ پیٹ ہے، ان سے یہ جدا ہونی چاہیے. کھل کر سجدہ کرنا یہ مرد کے لیے حکم ہے. اور اس حالت میں پہنچنے کے بعد آپ کی جو ہے وہ انگلیاں، دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہونی چاہیے، کہ یہ سنت مبارکہ ہے. دونوں پاؤں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، یہ جو پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں. اور اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ، کم از کم آپ نے پڑھنا ہے اس کو. اور پانچ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سات مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تین مرتبہ اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پانچ سات دس سیکنڈ کے لیے اس پوزیشن میں رہیں گے. اور اس پوزیشن میں رہنا یہ میڈیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے کی بات ہے. اور جو ہم نے کیلکولیشن بیان کی، ڈاکٹر صاحب نے کچھ کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ 25 سے 30 منٹ جو ہے وہ آپ ڈبل 12 گھنٹے کے اندر چاری نمازیں آپ پڑھتے ہیں، تو 96 مرتبہ سجدے میں یہ آپ کا حساب کتاب بنتا ہے. اور اس پوزیشن میں بلڈ جو ہے وہ ایزیلی آپ کے جو ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہے. اچھا، جب اٹھنا ہے تو اس کا عکس کرنا ہے، یعنی اٹھتے وقت سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک زمین سے اٹھے گا، پھر ہاتھ اٹھیں گے، پھر گھٹنے اٹھیں گے، اور آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. تو نیت بھی کریں کہ اس طور پر ہم نے سجدہ کرنا ہے. بعض لوگ اس میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، انگلیوں کے مسائل ہوتے ہیں، پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انگلیاں مڑی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس میں بعض وقت فرض چھوٹ رہا ہوتا ہے، بعض وقت واجب چھوٹ رہا ہوتا ہے، بعض وقت سنت سے ہم محروم ہو رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہے وہ ابھی پورا صحیح طرح سے سجدہ کیا ہی نہیں اور پلٹ جاتے ہیں، تو بعض اوقات تو سجدہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. لیکن اگر سنت کے مطابق کریں گے، تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم سجدہ کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل ثواب آخرت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا. ڈاکٹر صاحب، سجدے کی پوزیشن میں اگر کوئی اور بات مرج کرنا چاہیں تو
پوزیشن کے حوالے سے اسد بھائی عرض کرنی تھی، جو لوگ صحیح طور پہ نماز پڑھنے کے عادی ہیں اور استقامت سے پڑھ لیں اور شروع سے پڑھ لیں، یہ ریسرچ بیس ہے، یہاں پہ مینشن ہوا ہوا ہے کہ ان کے اندر جو دماغ میں ہونے والے امراض ہیں، یعنی بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، ہیمریج ہو جانا، یا سٹروک ہو جانا، یا فالغ ہو جانا، اس کا رسک کم ہو جاتا ہے.
ماشاءاللہ،
یعنی اس کا رسک بہت کم
ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے امراض سے محفوظ فرمائے.
اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو اس کو سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں EEG یعنی دماغ کے اندر روڈز لگا کے، الیکٹروڈز لگا کے مانیٹر بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی دماغ میں.
ٹھیک ہے،
تو اس میں خاص پیٹرن جو ریسرچ بیس موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الفا ویوز مل رہی ہوتی ہیں.
اچھا، یہ آپ نے دوسری مرتبہ تذکرہ کیا ہے ان ویوز کا، قرات کے وقت بھی کیا تھا، اب دوبارہ کیا، اگر اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں کون سی ویوز ہوتی ہیں.
اچھا، دماغ کا اپنے کام کرنے کا نظام ہے، جیسے دل میں بھی دھڑکن ہوتی ہے اسی طرح دماغ میں ویوز ہوتی ہیں، وہ الفا بیٹا ویو، جیسے ابھی ہم اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، الرٹ ہیں، تو دماغ کو ہم اگر مانیٹر کریں گے EEG کے تھرو تو بیٹا ویوز ملنا شروع ہو جائیں گے. الفا ویوز جب ملتی ہے، جب انسان بہت سکون کی حالت میں ہوتا ہے.
اچھا، پرسکون
سو رہا ہوتا ہے یا آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں.
صحیح،
تو اب الفا ویو آپ کو دیکھیں کہ EEG ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کو سجدے کی حالت میں مل رہی ہیں.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریکارڈ کیا گیا،
یہ ریکارڈ کیا گیا،
سرچ کی گئی، تو اس پوزیشن میں الفا ویوز مل رہی ہوتی ہیں جو کہ سکون کی علامت ہے.
اب اس کے ملنے سے ہوا بھی تو یہ شروع ہوئی یہ ملنا.
اچھا،
ابھی اس کے اپنے اثرات تو آئیں گے.
اچھا، وہ کیا ہیں؟
اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اب یہ ریڈیشنز آتی ہیں تو دماغ کا، وہ جسم کا جو پیراسمپیٹک سسٹم ہے، یعنی وہ نظام جو آپ کو سکون دینے کے لیے بنا ہوا ہے قدرتی طور پہ، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے.
یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح طور پہ جو نماز پڑھتا ہے تو ایک تو یہ سکون ہے کہ رب عزوجل کی عبادت کرنے میں میں کامیاب ہو رہا ہوں اور جو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سکون کی تلاش ہے آج مسلمان کو اور ایک عام انسان کو، جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ پرسکون رہنا ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو اس سکون کو انہینس کرنے کے لیے یہ جو پوزیشن ہے بہت زیادہ مفید ہے. واقعی اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی چہرے پر ایک بشاشت نظر آتی ہے، بڑے پرسکون نظر آتے ہیں. ان کی آپ نے پرسنالٹی میں اگر غور کیا ہو تو آپ کو ایک اطمینان نظر آئے گا. تو ہو سکتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ نماز بھی ہو، کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، صرف فرائض نہیں پڑھتے بلکہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، صرف سنتیں نہیں پڑھتے بلکہ اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں اور وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں جو کہ نماز کے ساتھ جو متصل نوافل ہیں اس سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی سلسلے کی تیاری میں تو بار بار یہی بات تھی کہ کیا ہی خوب ہو کہ اگر ہم اپنے فرائض واجبات اور جو بھی نماز کی سنتیں اور نوافل ہیں اس کے ساتھ اشراق و چاشت، اوابین، زہ نصیب، تہجد یا دیگر جو نوافل ہیں اس کی بھی ہم کثرت کریں تو یہ آٹومیٹکلی جو آپ کے جسمانی فوائد ہیں اس کے اندر بھی تو انکریمنٹ ہوگا، زیادتی ہوگی، اور آپ جو بھی یہ فوائد سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل مزید زیادتی کے ساتھ، اضافے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکیں گے. تو سجدے کی حالت میں یہ دماغ کا بالخصوص جو ہے ایک خاص فائدہ ہے وہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتا ہے.
اصل میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنی تھی، ایک سٹڈی یہاں پہ مینشن ہے کہ وہی الفا ویو سے ریلیٹڈ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ سٹڈی کی گئی تھی 2015 کے اندر، اس میں یہ دیکھا گیا ہے وہ لوگ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نماز کے عادی ہوتے ہیں، ان میں الفا ریڈیشن آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کریٹیویٹی کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یعنی کو نئے اور اچھے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی
کرنا نئی.
اب سائنٹسٹ جب یہ سائنٹسٹ اس چیز کے اوپر آئے کہ انسانی دماغ کو کسی طریقے سے اسٹیمولیٹ کیا جائے کرنٹ دے کے، تو اس کے اندر یہ ریڈیشنز پیدا ہوں. یہ ریڈیشن جب پیدا ہوتی ہیں تو کچھ ذہنی بیماریاں، ڈپریشن ہوتی ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے اور دیگر پرسنالٹی کے بیماریاں ہیں، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سائنٹسٹ اب اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مینولی اسٹیمولیٹ کریں. حالانکہ سجدے کی حالت میں ہم آٹو اسٹیمولیٹڈ ہیں،
ٹھیک ہے، خود بخود جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے.
آپ ہی کی بات کو لے کے تھوڑا سا آگے چلوں گا، جیسے آپ نے فرمایا الفا ویوز کے حوالے سے بات کی ہے، اب سکون کی پوزیشن میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتے ہیں کہ جب آدمی رات کو تھک ہار کے سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب صبح اٹھتا ہے یا دوپہر کو تھوڑی دیر کیلولا فرما کے جب دوبارہ صبح آدھے گھنٹے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کا ذہن کافی حد تک فریش ہوتا ہے. اسی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ الفا ویوز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ اس میں یہ کریشن کہہ رہے ہیں کہ نئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو ذہن صحیح طریقے سے کام کرنے لگتا ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو یہ کریشن شروع ہو جاتی ہے، تو آپ دوبارہ جب اپنے کام میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا صحیح طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں. اب اسی میں جیسے ابھی نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، نماز جہاں بہت ساری چیزوں کے اوپر کرتی ہے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہماری باڈی میں بہت ضرورت ہے، جس کی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں بہت فی زمانہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے اس چیز کو کور کرنا، یعنی کہ اپنی کیلوریز کو میجر کر کے اس کو برن کرنا، ان کو ختم کرنا، یہ بہت ضروری. اگر ہم دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا جو نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں دوسرے ہمیں فائدے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کے جسم کی جو کیلوریز جو آپ نے انرجی لی ہوتی ہیں، ایکسٹرا لی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں بھی فائدہ دیتی ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی کچھ نہ کچھ حصہ آپ کی کیلوریز کا برن ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں بھی آپ کو فائدہ.
ایکٹیویٹی ہے نا، بیسک ایکٹیویٹی ہے.
دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جب آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا وہ کنٹرول میں آتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر لیول کنٹرول میں آتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ غور کریں تو ہمیں ظہر میں اور عشاء کے اندر مل ترتیب 12 اور 17 رکعتیں ہیں، باقی میں چار ہیں ساتھ ہیں، یعنی کم ہے. اگر غور کریں تو ان تینوں نمازوں کے اندر خالی پیٹ انسان نماز پڑھتا ہے، ظہر میں اور عشاء میں بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو جب رکعت بڑھا دی گئی ہیں اسی وجہ سے کہ آپ کا جب باڈی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کی کیلوریز برن ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا کولیسٹرول لیول، کیونکہ کھانے کے بعد کولیسٹرول لیول ایک دم بڑھتا ہے،
آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں.
ایگزیکٹلی اس کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو جب آپ نے اسی طرح آپ اس میں لے جائیں، اگر آپ رمضان المبارک میں لے جاتے ہیں تو جب روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جب کھاتے ہیں لوگ، تراویح کی ترکیب ہوتی ہے، تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، تو جو آپ نے کھایا ہوا ہوتا ہے کولیسٹرول لیول، کیونکہ اس کو بلڈ شوگر اور کولیسٹرول لیول آپ کا ایک دم بڑھا ہوا
بڑھ جاتا ہے، اگر فوراً جا کر سو گئے ایکٹیویٹی نہیں ہوئی،
ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، وہ آپ کو نقصان دیتا ہے. لیکن جب آپ نے عبادات میں ٹائم نکالا ہے، کیا ہے اس کے اندر، اور تراویح ادا کی ہے، تو آپ وہ کنزیوم کر جاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں. تو اس میں فوائد بہت زیادہ
ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ کنزیوم کر جاتے ہیں اور فائدہ حاصل کر لیتے ہیں جبکہ تراویح کے بعد نہ کھائیں. اب اس کا کیا کریں کہ وہ ایک دفعہ کنزیوم کر لیا ہم نے، کیلوریز بھی بند کر لی، ایکٹیویٹی بھی ہو گئی، اب سونے سے پہلے پھر ہم نے ایک اور نشست لگا دی، تو بہرحال وہ تو اپنے ہاتھوں بربادی والی بات ہے، سارا دن کھاتے ہی رہنا، اور اس پر امیر علیہ سنت کے مدنی پھول جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنے زیادہ کانشیس ہے اس حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے. بلکہ فیضان سنت جو ہماری درس کی بنیادی کتاب ہے، اس کے جو دو چیپٹر ہیں وہ ہیں ہی کھانے پینے سے متعلق. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم صحت مند نہیں ہوں گے تو رب عز و جل کی عبادت کرنا ہمارے لیے دشوار ہوگا. اور جب پہلے پڑھتے تھے ڈاکٹر صاحب، ایک مرتبہ ایسی ذہن میں خیال آیا کہ تصوف کی جو بھی کتاب دیکھیں تو عموماً ان میں کھانے پینے سے متعلق جو نا چیپٹر موجود ہوتا ہے. اب امام غزالی کی کتابیں پڑھ لیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب بیانات کو دیکھیں، تو ایک سوال ہوتا تھا کہ یار یہ تصوف کا کھانے پینے سے کیا تعلق، اس میں تو خالصتاً عبادت، زہد، تقویٰ، تو نماز، روزے کی بات ہونی چاہیے. لیکن امیر علیہ سنت کی گفتگو سنتے ہوں، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا کتنا اہم حصہ ہے. اب آپ پڑھ لکھ کے جو پی ایچ ڈی کر کے محقق بن گئے، بہت کچھ کر لیا اور پتہ چلا کہ طبیعت ہی ساتھ نہیں دے رہی، تو اب آپ اس کو کہاں پر استعمال کر سکیں گے؟ آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا، بہت کچھ آپ ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، لیکن بستر پر پڑے ہوئے ہیں، تو زندگی کس کام کی؟ عبادت کیسے کریں گے؟ آپ نے کوئی بھی ہدف بنایا ہوا ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ صحت مند ہوں. اسی لیے بزرگان دین نے خود احادیث کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے سے متعلق جا بجا ہماری جو تربیت موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھانا بنیادی ضرورت ہے، لیکن میانہ روی ہوگی، صحت مند ہم رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں بھی درست ہوں گی.
اچھا، اس میں سجدے کو ہی ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں.
جی،
جس میں سجدے میں آپ نے سلمان بھائی بات کی تھی کہ ہمارا بلڈ سرکولیشن، الفا ویوز، یعنی کہ ٹوٹلی ہم برین کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن سجدے میں ہماری اور بھی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا فیس ہے، آپ کا فیس کی جو سپلائی ہے، بلڈ سپلائی ہے، وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے. آئیز ہے، آئیز کی بلڈ سپلائی اچھی ہو جاتی ہے. مطلب آپ کا ناک کی سپلائی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، ایئر کی سپلائی اچھی ہو جاتی ہے. یہ تو آپ کے فیس کی
اپر باڈی جو ہے اس سب کی طرف
سب کی سپلائی اچھی ہو جاتی ہے، یعنی اچھی ہو جاتی ہے. دوسرا آپ کے جو مسلس ہیں، بیک مسلس جو ہیں کمر کے، کیونکہ آپ ایسی بینڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، جو آپ کے پیچھے کمر کے پٹھے جو ہوتے ہیں،
صحیح ہے،
وہ بیسیکلی جو ہے اسٹریچ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ کی اسٹریچ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. جب آپ اس کو ایک دم، اگر آپ جھٹکے سے آپ اٹھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے اس میں اٹھیں گے تو آپ کو اس کو فوائد بھی ہوں گے،
نقصان سے بچ
نقصان سے بچ
جو طریقہ بیان کیا گیا.
ایگزیکٹلی، بالکل. اور اسی طرح آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک یعنی کہ بینڈنگ
ساتھ آ رہی ہے،
بینڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو یوں توجہ دیں، اصل میں آپ بھی جیسے رکو کی پوزیشن میں ورٹیبرے یعنی مورے کی پوزیشن اس طریقے تھی، اب سجدے میں چلی گئے تو یہ ورٹیبرے یعنی مورے کی پوزیشن اس اینگل کے اوپر آ گئی.
نہیں، وہ آپ نے صحیح دیا. جیسے اب اگر ہم رکو کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو بالکل ہماری جو اسپائن ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ایک اسٹریٹ پوزیشن میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سجدے کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ بینڈنگ ریلیکس پوزیشن میں آ جاتی ہے. وہ اسٹریچ پوزیشن میں ہوتی ہے، اسٹریٹ پوزیشن میں، اور یہ بینڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے. تو جب آپ دونوں پوزیشن کے اوپر آتے ہیں، دونوں پوزیشن میں مسلس اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو وٹیبرا کے ساتھ مسلس الگ کام کر رہے ہوتے ہیں، پٹھے جو ہوتے ہیں وٹیبرا کے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے، موروں کے ساتھ
وہ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں.
بالکل،
ڈفرینٹ مسل کام،
دوسرے مسل کام کر رہے ہیں، الگ الگ مسل کام کر رہے ہیں. ایک مطلب ظاہری طور پہ تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کمر کام کر رہی ہے، لیکن کمر کے اندر بھی بہت سارے
پوزیشن کا فرق ہے.
پوزیشن بدلے گی تو
مطلب اس کے اندر کام کرنے کا ہر پوزیشن پہ الگ پٹھا کام کر رہا ہے.
ٹھیک،
اگر میرا ہاتھ یوں موو کر رہا ہے تو الگ پٹھا کام کر رہا ہے، یوں موو کر رہا ہے تو یہ الگ پٹھا کام کر رہا ہے. جب آپ سجدے کی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی ایک تو بیک کا ہم نے بات کر لی. اب آپ پیٹ کے اوپر بھی بات کر لیں، ابڈومن کے اوپر بھی بات کر لیں، کہ جب آپ سجدے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا ابڈومن وسرا، یعنی کہ اندر جو آپ کی آنتیں ہیں، جگر ہے، تلی ہے، لبلبا ہے، یہ پانچ چھ بڑے آرگنس ہیں جو ہمارے کی آرگنس ہوتے ہیں باڈی کو چلانے کے لیے، ان کی بھی جو افادیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس پوزیشن میں. سرکولیشن بھی بڑھ جاتی ہے ان کی، کام کی اس کی بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ بیک کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کی جو تھائی مسل ہے، یعنی کہ آپ کی ران کی جو جوڑ ہے، وہاں پہ جو لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے مسلس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی سٹریچ پڑ رہا ہوتا ہے, کھچاؤ پڑ رہا ہوتا ہے, اس کی بھی ایکسرسائز اچھی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی نی بینڈ ہوئی ہوئی, یعنی کہ آپ کا گھٹنا بینڈ ہوا ہوا ہوتا ہے. تو جو گھٹنا جب آپ کا بینڈ ہوا ہوا ہوتا ہے تو آپ کے مسلس جو ہے انٹیریئر مسل یعنی اوپر کے پٹھے اور نیچے کے پٹھے دونوں طرف بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو نی سے یعنی گھٹنے سے آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ کی پنڈلیوں کے پٹھے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے ایک پیر آپ نے جو ہے انگلیوں کی بیس پہ رکھا ہوا اور ایک کو آپ نے ریٹائر ہوا ہے.
ڈاکٹر صاحب جب سجدے کی حالت میں نا دونوں انگلیوں کو ہم نے اگر نیچے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تو اس کے بھی کوئی فائدے
نہیں؟ وہ جب آپ نے سجدے کی کیفیت میں سجدے کی کیفیت میں ہیں تو اس میں جب آپ نے دونوں اینکل جوائنٹس کو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں چکھنے کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ 90 ڈگری پہ لے کر آتے ہیں تو اگر آپ غور کریں گے دھیان دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو آپ کے کاف مسل ہیں یعنی کہ آپ کی پنڈلیوں کے پٹھے جو ہیں وہ ایک اسٹریچ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. محسوس کریں گے باقاعدہ اس کو کہ اس میں اسٹریچ پڑ رہا یعنی کھچاؤ سا پڑ رہا محسوس ہوگا. جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ اس پٹھوں کی آپ کی ایکسرسائز ہو گئی ہے. اور اسی طرح آپ کی جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اینکل کے اندر جو یعنی کہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں ٹخنا جو ہوتا ہے ٹخنے کے اندر بھی جو ہے آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی جو اسمال بونس ہوتی ہیں یعنی چھوٹی انگلیاں جو ہوتی ہیں ان کے بھی تین جوڑ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک جوڑ نہیں ہوتا ہے. وہ ظاہری طور پہ تو ہمیں ایک لگ رہا ہوتا ہے لیکن تین ہوتے ہیں. تو ان کی بھی پراپر آپ نے بینڈ کیا ہے اس کی پراپر ایکسرسائز آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے جو کہ غلط طریقہ ہے تو آپ اس چیز سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے صحیح طریقے سے جو آپ کو بیسیکلی فائدہ ملتا ہے. اسی طرح آپ دوسرے پیر کے اوپر جاتے ہیں مطلب دوسرا پیر آپ کا بینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ جاتے ہیں تو آپ کا پورا کا پورا لوڈ جو ہے آپ کی باڈی کا آدھے سے زیادہ لوڈ جو ہے تقریباً لیفٹ والے پہ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بھی جو مسلس ہیں تھائی مسلس جو ہیں آپ کے یعنی کہ ران کے پٹھے جو ہیں اور پنڈلیوں کے پٹھے جو ہیں وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں سجدے سے پوزیشن سے اٹھتے ہیں اس کے بعد یہ پوری باڈی کا مسلس جو ہے نا آپ اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا سر آپ اس میں ایک بات چیز نوٹ کریں گے کہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کام کرنے والی کام کر رہے ہوتے ہیں جو تھکن کی زیادہ تر کمپلین وہ لوور لمب یعنی نیچے پاؤں میں درد ہوا تھا
جی
پنڈلیوں کا درد زیادہ ہوتا ہے. اب یہ پنڈلیوں کا جن کو درد ہو رہا ہوتا ہے تو ان کا جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ سجدے کے دوران یہ انگلیاں بینڈ جو کر رہے ہوتے ہیں اس سے جو کاف کے مسل ہیں یعنی پنڈلی کے مسل ہیں اس کی ٹھیک ٹھاک صحیح ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. پھر جب ہم بیچ میں بیٹھتے ہیں ایک سجدے کے دوران دو سجدوں کے دوران جو بیٹھتے ہیں
جلسہ جس کو بولتے ہیں
اس کے اندر بھی آپ کے مسلس کی کمپریشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ٹانگوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر جو نماز کے پابند ہوں گے ان میں
تھکاوٹ کم محسوس ہوگی اور اس کے اندر ان کو آزمائش کا سامنا کم کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی لانگ ٹائم کے لیے کام کر رہے اور بیچ میں جو بھی نماز آتی ہے اس کو صحیح طریقے پر پڑھ رہے تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریلیکس پوزیشن پر جاتا ہے اور ساری چیزیں جو اس کی ایک ریلیکس موڈ میں آتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ کام پر لگے گا تو اس کو جو ہے وہ سکون محسوس ہوگا. ماشاء اللہ بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ جسم کے مختلف اعضاء اور مختلف پٹھوں کی ہم نے ڈیٹیل جو ہے وہ سننے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے. اب میں چاہوں گا کہ جو آخری پوزیشن ہے نماز کے اندر التحیات میں بیٹھنا ہم کہتے ہیں قعدہ بھی کہتے ہیں اور اس میں ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو ہم موڑ لیتے ہیں قبلہ رخ کر لیتے ہیں اور اس پوزیشن میں ہماری نگاہ گود میں ہوتی ہے اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ہماری رانوں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس پوزیشن میں ہم نے التحیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد درود پاک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھنے کے بعد نماز کا جو آخری عمل ہے خروج بسنعیہ یا جس کو ہم سلام بھی کہہ سکتے ہیں وہ کیا جاتا ہے. پہلے سیدھے کندھے کی جانب ہم اپنی گردن کو موڑتے ہیں چہرے کو موڑتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور پھر الٹے کندھے کی جانب ہم سلام کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آخری پوزیشن ہے قعدہ ہے اور اس میں سلام بھی ہے خروج بسنعی ہی ہے اس کا کوئی اگر سائنٹیفک فائدہ ہے تو
اس میں جیسے آپ نے التحیات کی بات کی ابھی ہم نے جو تذکرہ کیا تھا بیچ کے اندر کہ ہم کم و بیش وہی پوزیشن آتی ہے کہ اس میں وہی آپ کے پٹھے جو ہے نا آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے ران کے پٹھے جو ہیں وہ آپ کے ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو چھوٹی انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. तो उसमें उन पट्टों की आपकी बेसिकली एक्सरसाइज हो रही होती है जिसमें आपको फायदा हो रहा होता है। उसमें ये है कि बहुत ज्यादा कंप्रेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा दबाव, उम्मीद तौर पर जिनका वेट ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है ना, तो उनके लिए कभी कभी यह आजमाइश का सबब बन जाता है कि बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो वहां पे सनसनाहट सी महसूस होने लग जाती है। एक कुछ टाइम के लिए रखा तो क्योंकि वो इच्छा दबा हुआ होता है तो उसको प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल रही होती है, बाउंस हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि उसकी जो खून की सप्लाई होती है ना वो बेसिकली स्लो हो जाती है। यानी जब एक चीज को ऑक्सीजन, खून बेसिकली हमारे को ऑक्सीजन का काम कर रहा होता है, तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन दे रहा होता है, तो जहां पे आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो वहां पे सनसनाहट सी शुरू हो जाती है। जब आप उसको छोड़ देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, सप्लाई बहाल हो जाती है, वो सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट बहुत चीज होती है कि अपने वजन का भी बहुत ख्याल रखें इसके अंदर, के वजन भी आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का,
वजन ही बहुत सारी बीमारियों का बायस हो सकता है।
बैठी पोजीशन जो है अतयात की पोजीशन के अंदर, जिस पोजीशन में बैठे होते हैं कि एक टांग के ऊपर वजन होता है और एक टांग खड़ी होती है, उंगलियां बैंड होती हैं, तो इसमें मैंने पढ़ा है, ये रिटर्न के अंदर है, कि हाजमे का जो प्रोसेस होता है ना वो ठीक हो जाता है।
अच्छा, निज़ाम जो है हमारा
बेहतर होता है। वो उसके कुछ चीज साइंटिफिकली ये समझ आए, डॉक्टर साहब से मैं यूं डिस्कस करूंगा। डॉक्टर साहब, हम बैठे हुए होते हैं, लेफ्ट साइड हमारी टांग बिछी हुई होती है, वजन लेफ्ट साइड पे होता है, यहीं से असेंडिंग कोलोन होता है, यानी बड़ी आंत, फिर ट्रांसफर कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन। तो जो सीधी टांग पे हम उंगलियां खड़ी हुई होती है, तो इसमें लिखा हुआ ये है कि थोड़ी मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है, रिलैक्सेशन होती है। वो पेशेंट जिनको बदहजमी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, उसमें चांसेस है कि रिटर्न में है कि इसमें बेहतरी आ सकती है।
निजामी निजाम तो हमारी एक बिल्कुल बुनियादी चीज है ना, और उसी से भी सारी चीजें रिलेट भी करती हैं, उसमें फायदा होता है। सलाम से मुताबिक
से ये अर्ज ये करनी थी कि सलाम जो पोजीशन है उसमें जो शरई तरीका पहले आप बता दें सलाम करने
जी, उसमें जो हमें तरीका बयान किया गया है, जब अत्तहियात हमने पढ़ ली, दुआ भी पढ़ ली, दुरूद पाक भी पढ़ लिया, तो बैठे सीधे रहना है हमने, हमारा सीना जो है वो किबले की तरफ ही होगा, सिर्फ हमने गर्दन को फेरना है और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना है, और निगाह भी हमारी दाएं कंधे पर होगी, और अगर जमात के साथ हम पढ़ रहे हैं, हमारी सीधी तरफ कुछ नमाजी हैं तो नमाजियों की तरफ भी कर सकते हैं। इसी तरह फिर गर्दन को फेरना है और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना है बाएं कंधे की जानिब। इसमें सीने का फिरना नहीं है। गलती लोग क्या करते हैं कि जिस तरह सलाम फेरा तो सीने को भी फेरते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है, और ना ही हमें कोई मुड़कर पीछे देखना होता है। एक सिंपल जैसा बैठे वैसे बैठे रहें और दोनों तरफ जो है वो हम सलाम फेरेंगे, इसमें गर्दन फिरेगी और चेहरा फिरेगा। जी
तो असल में ये सलाम भी अगेन एक वाहिद ऐसी पोजीशन है जो नॉर्मली हम नॉर्मल डेज में नहीं कर रहे होते हैं। जिस एंगल के ऊपर हम सलाम फेर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ बीमारियां होती हैं जो सर्वाइव, यानी मोहरे जो होते हैं गर्दन के मोहरे जो होते हैं, ये खास जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, उसके अंदर खास एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है कि आप अपनी गर्दन को चारों सिम्त के अंदर ऊपर नीचे मूव करें। तो जो ऑलरेडी पहले से नमाज के आदि होंगे तो पांच वक्त के अंदर आप सलाम जितनी दफा फेर रहे होंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी हो रही होगी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में उसका काफी अच्छा रोल है।
माशाल्लाह।
इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूं, जैसे सलमान भाई ने कहा तो जो गर्दन के मोहरे हैं इनके पीछे जो बेसिकली मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं ना, जब आप एक तरफ मूव कर रहे होते हैं तो एक तरफ का पट्टा रिलैक्स होता है, एक तरफ का पट्टा स्ट्रेच हो रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि एक पट्टे को आपने आराम दे दिया, दूसरे को आपने स्ट्रेच कर दिया फिजियो कर ली, उसके बाद दूसरी तरफ मूव कर रहे होते हैं तो एक तरफ का पट्टा फिर दूसरी तरफ का, जहां का स्ट्रेच होता है वो रिलैक्स हो जाता है और जहां का रिलैक्स होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। एक तो ये, दूसरा जैसे अभी आपने बात की कि बाद लोग पूरा सीने को मोड़ लेते हैं, इसमें नुकसान क्या होता है? इसमें नुकसान क्या होने के चांसेस होते हैं कि जब आपने सीने को मोड़ लिया तो आपके बैक मसल ने काम किया एक्स्ट्रा, क्योंकि सीने को मोड़ा आपने तो आपकी कमर का जो पट्टा है उसने एक्स्ट्रा काम किया। हो सकता है कि वो पोजीशन गलत मुड़ जाए तो आपको स्पाज्म हो सकता है, आपकी जकड़न हो सकती है, तो उसको आपको तकलीफ का सामना हो सकता है। तो बेहतर यही है कि जो आपका तरीका कार है उसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द फायदा रहेगा।
जी डॉक्टर साहब, सजदे के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे?
सजदे में हमने काफी डिटेल में बात की, एक चीज की तरफ और तवज्जो दिलाएंगे। सजदे में एक खास प्रेशर के साथ पेशानी को जमीन के साथ रखना होगा।
जी
उसके भी साइंटिफिकली फायदे होते हैं।
वो जो जमीन का
प्रेशर,
जमीन की सख्ती महसूस हो, उसको
महसूस
बिल्कुल आपने जमीन पे रखना है।
तो उससे जो ये होता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन आई चीज के वो जहनी इंतशार को कम करती है।
अच्छा।
जो इंसान के अंदर जहनी इंतशार होता है वो बेसिकली कम, कॉन्सेंट्रेशन आपकी जो है ना एक जगह मरकूज हो जाती है।
ठीक है।
जब एक जगह कॉन्सेंट्रेशन मरकूज हो जाती है तो फिर वो जो एक जहनी इंतशार होता है वो काफी हद तक उस पर कमी आ जाती
है, काफी हद तक कम हो जाता है माशाल्लाह। और ये कॉन्सेंट्रेशन वाली बात है, वक्त हमारा जो है वो बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच चुका है, वरना इस पर भी बात की जा सकती थी कि दुनिया में इस वक्त कई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, काफी मशहूर नाम है कि जो सिर्फ इस काम के लिए करवाई जाती हैं कि आपका जहन एक वक्त में एक नुक्ते पर मरकूज रहे, और उसकी बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती है। और जहन इंतशार की बात की तो ये मेरे टॉपिक से भी रिलेटेड हो गया कि ख्वाबों में जो बुरे किस्म के ख्वाब होते हैं या अजीब गरीब किस्म के ख्वाब होते हैं वो अमूमन उन लोगों को ज्यादा नजर आते हैं कि जो मुंतशिरुल ख्याली का शिकार होते हैं, यानी जागते हुए भी जिनके ख्यालात का ठिकाना नहीं होता तो सोते हुए ख्वाब भी उनके बड़े अजीब गरीब हो सकते हैं। और जो सॉलिड पर्सनैलिटी होती हैं, साहिब और राय लोग होते हैं, पुरसुकून लोग होते हैं, जहनी इंतशार का शिकार नहीं होते, तो उनके ख्वाब भी तरतीब वाले होते हैं, मरबूत होते हैं, और उनकी ताबीरें भी ज्यादा करीब और अच्छी और सच्ची हो सकती हैं। तो बहरहाल नमाज अल्लाह तबारक व ताला का इतना बड़ा इनाम है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और अफसोस है उन मुसलमानों पर कि जो जानते बूझते बिला उज़्र शरई नमाज को कजा करते हैं। दो बड़े नुकसान, पहला बड़ा नुकसान तो ये है कि रब अज़्ज़ल की नाफरमानी है, एक मरतबा भी नमाज का तर्क कर देना गुनाह कबीरा है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है, अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी का ये सबब है। और दूसरा, जितने हमने फवायद डिस्कस किए, जाहिर है इन फायदों का हासिल ना होना एक नुकसान है, नफे में नुकसान है, अगर हम नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल रब अज़्ज़ल की रिजा भी नसीब होगी और ये ज़िमनन फवायद भी हमें हासिल हो सकेंगे, और इससे इस्लाम की खूबसूरती खूबी और मुसलमान पर अल्लाह तबारक व ताला का इनाम व इकराम भी जाहिर होता है कि जो हमें इबादत का हुक्म दिया गया और सुन्नत के मुताबिक अगर हम अदा करते हैं तो जहाँ इसके उखरवी फवायद हैं वहीं पर जिस्मानी तिब्बी और दुनियावी फवायद भी हम हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको सलामत रखे, और नियत कीजिए अगर आज तक हमारी नमाज कजा होती थी तो आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी, बल्कि जिन पर कजा बाकी हो वो उसको अदा करें और दोबारा जो है नमाज को जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये बाकायदा सीखने वाली चीज है, डॉक्टर साहब आपने डॉक्टरी सीखी तो जाहिर है कि अच्छे डॉक्टर होंगे, इसी तरह कोई भी काम हम दुनिया का करते हैं तो उसको पहले सीखते हैं। बदकिस्मती ये है कि हम नमाज उमूमन सीखते नहीं बल्कि देखते हैं, हमने देख देख कर नमाज पढ़ना शुरू की, बाकायदा किसी माहिर के पास, आलिम के पास जो नमाज के मसाइल जानता है, जाकर हमने बाकायदा तौर पर सीखी या नहीं ये इसकी बुनियाद है। चलिए अगर नहीं सीखी तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुई, मदनी काफिलों में सफर इख्तियार कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बाकायदा तौर पर नमाज का अमली तरीका सिखाया जाता है। इसी तरह मदरसतुल मदीना बराए बालिगान का सिलसिला होता है, दुनिया भर में हजारों मकामात पर इशा की नमाज के बाद उमूमन होता है और बाज़ औक़ात दीगर नमाजों के बाद भी हुआ करता है, वहां पर आप पार्टिसिपेट करें। 41 मिनट का ये सिलसिला होता है जिसके अंदर आप जो है वो कुरान भी सीखते हैं और नमाज का अमली तरीका भी सीखते हैं, मदनी तरबियत गाह पर हाजिरी दें तो बेसिकली मदनी माहौल से वाबस्ता होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल सही तौर पर नमाज पढ़ना भी हमें आ जाएगा। नमाज का अमली तरीका मदनी चैनल पर कई मरतबा बयान भी किया गया है, और अगर आपके पास ना हो तो दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislami.net को विजिट कीजिए, वहां पर हमारी वीडियो आर्काइव मौजूद है, वहां से नमाज के अमली तरीके इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आपको मयसर हो जाएंगे, डाउनलोड कीजिए, अपने पास महफूज कीजिए। ये भी एक तरीका है नमाज को दुरुस्त तौर पर सीखने का। अल्लाह तबारक व तआला ईद की खुशियां तमाम आशिकान रसूल को नसीब फरमाए, आप जहां कहीं भी हैं नमाज को थामे रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ल इस दुनिया में भी सुरखुरू होंगे और आखिरत में भी अपने रब अज़्ज़ल से इनाम इकराम के हकदार ठहरेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।